السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا آج بھی۔ ان کے ساتھ ساتھ آج ہمارے اس پروگرام میں، اسٹوڈیو میں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کچھ شرکا بھی موجود ہیں جو کہ جاوید صاحب سے سوالات کریں گے، بلکہ میں اپنے اس پروگرام کی ابتدا میں انہی سے سوالات لینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سر، میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں، جاوید صاحب سے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد خالصتاً نظریاتی تھی کہ ایک خاص خیالات کے حوالے سے ایک جدوجہد ہوئی اور پاکستان مرزائے وجود پہ آیا، لیکن آج پاکستان کے اندر جو ایک مایوسی، بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت ہے، مذہبی حوالے سے آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کا کوئی حل موجود ہے؟ اور جو پاکستان کے مقاصد تھے وہ آج تک مقاصد کا حصول کیوں نہیں ہو سکا، اور اس میں رکاوٹ کون ہے؟
پہلی چیز تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پاکستان کی ریاست جس سیاسی پس منظر میں وجود آئی وہ اور تھا، اور جو باتیں کہی گئیں وہ بالکل اور تھیں۔ سیاسی پس منظر کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ایک طویل عرصے تک فتوحات پر مبنی ریاستیں وجود میں آتی تھیں، یعنی ایک بڑی قوم اٹھتی تھی اور وہ اٹھ کر ملکوں پر ملک فتح کرتی چلی جاتی تھی، اس سے عظیم سلطنتیں وجود میں آئیں۔ یہ سلطنت ہائے عظما کا دور ایک لمبے عرصے تک رہا ہے۔ ہولی رومن امپائر وجود میں آیا، مقدس رومی سلطنت، بازنطینی سلطنت وجود میں آئی، ساسانی سلطنت وجود میں آئی، مسلمانوں کی اپنی حکومتیں اموی، عباسی، عثمانی، یہ بھی اسی طریقے سے قائم ہوئیں۔ صفیوں کی ریاست بھی کم و بیش اسی طرح سے وجود پذیر ہوئی، یہی صورتحال کم و بیش مغلوں کے ہاں بھی تھی۔ جس وقت پاکستان کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت برطانیہ عظمیٰ کی حکومت عالمی سطح پر قائم تھی، یعنی اس بڑے پیمانے پر قائم تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں آفتاب غروب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بالکل پیرلل، بالکل متوازی دو تصورات پیدا ہوئے۔ ایک تصور یہ تھا کہ قوموں کو حق خود ارادی حاصل ہونا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ فتوحات کی بنیاد کے اوپر یا کسی میگا نیریٹو کی بنیاد پر سلطنتیں وجود پذیر ہوں، قومی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آنی چاہیے۔ اس تصور کی ابتدا تو یورپ سے ہوئی۔ جب مقدس رومی سلطنت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو وہ مشہور معاہدہ ہوا جس میں یورپ کی ریاستوں کے بارے میں یہ بات مان لی گئی کہ وہ اب اپنے قومی وجود کو الگ سے منوا سکتی ہیں۔ قوموں کے لیے حق خود ارادی کا اصول اس سے پیدا ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ بادشاہت کے بارے میں عام خیال یہ کیا جانے لگا کہ یہ کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے، اس کی جگہ جمہور کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو حق خود ارادی اور جمہوریت، یہ دو چیزیں ہیں جو قیام پاکستان کی تحریک کے پیچھے بھی تاریخی لحاظ سے تھیں۔ یعنی میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک چیزیں کسی مسئلے پر بیٹھ کر طے نہیں ہوتی، وہ تاریخی عوامل کے اندر سے وجود پذیر ہوتی ہیں۔ یہ دو اصول اس وقت عالمی سطح پر مان لیے گئے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم سیاست میں مسلمہ اخلاقی اصول بن گئے تھے۔ اس پس منظر میں جب پاکستان بنا تو دو چیزیں بالکل واضح تھیں، ایک یہ کہ یہ قومی ریاست ہوگی، ایک نیشن سٹیٹ ہوگی۔ قائد اعظم کی اگر آپ تقریریں پڑھیں اور اس زمانے کے لیڈروں کی بات سنیں تو اس میں بالکل واضح ہے۔ قومی ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر وطن کی بنیاد پر قومی ریاست قائم کی جائے گی تو ایک خطہ ارض کی آپ تعین کر لیتے ہیں، پھر آپ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی طے کر لیتے ہیں کہ اس خطہ ارض میں بسنے والے تمام لوگ برابر کی سطح پر اس ریاست کے شہری ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر آپ ان کی شہریت یا قومیت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنی جگہ قائم رہے، لیکن جو قومیت اس ریاست سے وجود میں آتی ہے اس کی اصل بنیاد وطن بن جاتا ہے۔ تو وطن کی بنیاد پر بننے والی قومی ریاست کی حیثیت سے پاکستان اپنے تاریخی پس منظر میں وجود پذیر ہوا اور جمہوری اصول پر ہوا۔ یہ دوسرا اصول بھی مانا جا چکا تھا، یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، اس وجہ سے اس کا شدید خطرہ ہے کہ اگر یہاں پر ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی اور پورے برصغیر کی سطح پر ہوئی تو اس میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ تو جمہوری اصولی پر یہ طے کر دیا گیا کہ کچھ حصے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ایک الگ مملکت کی حیثیت اختیار کر لیں، اور وہ حصے جن میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ایک الگ مملکت کی حیثیت اختیار کر لیں۔ یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا اپنا ایک تاریخی پس منظر، یعنی وہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایک قوم کی حیثیت سے نمودار ہوئے تو ان کی جو حکومتیں قائم ہوئیں جن کو ہم خلفائے راشدین کی حکومتیں کہتی ہیں، وہ خالصتاً نظریاتی حکومتیں تھیں، یعنی ایک پیغمبر کی قیادت میں ایک تبدیلی آئی، اس تبدیلی کے بعد جن لوگوں نے اقتدار سنبھالا ان کا انتخاب بھی اس بنیاد پر نہیں ہوا کہ وہ کوئی بڑا سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، ان کی سیرت، ان کا کردار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، یہ اس کا باعث بنا۔ تو مسلمان تاریخی عوامل کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک قومی ریاست وجود میں لا رہے تھے جس میں جمہوری اصولوں کے مطابق پہلے بھی فیصلہ ہوا اور بعد میں بھی ہونا چاہیے تھا، اور اپنے مذہبی پس منظر یا مذہبی تاریخی پس منظر کے لحاظ سے وہ کچھ خواب بھی دیکھ رہے تھے، نظریاتی احیاء کے خواب، کچھ اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کے خواب۔ یہ دونوں چیزیں پاکستان بنتے ہی متصادم ہو گئیں اور یہ تصادم ابھی تک ختم نہیں ہو سکا، یعنی ہم جرت مندی کے ساتھ صورتحال کا ادراک کر کے اس معاملے میں کوئی واضح رائے قائم نہیں کر سکے۔ میرے نزدیک جب آپ واضح رائے قائم کر لیتے ہیں اور وہ غلط ہوتی ہے اس کے بھی کچھ نہ کچھ نتائج نکل آتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی واضح رائے قائم نہ کر سکیں تو آپ مسلسل تذبذب، انتشار اور خلفشار کے عالم میں جیتے ہیں۔ تو یہ چیز پاکستان کی تعمیر میں ایک مضمر خرابی بن گئی۔ دوسری چیز جو پاکستان بننے کے تھوڑا ہی عرصہ بعد سامنے آ گئی وہ یہ کہ جہاں یہ ایک نظریاتی تصادم تھا اسی طریقے سے قوت اور سیاست کے مابین بھی تصادم ہو گئے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس بندوق تھی انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے ملک کو چلا سکتے ہیں۔ سیاستدانوں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، بہت سے الزامات لگائے گئے۔ ابھی بھی آپ اس دور کی اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قائد اعظم کے جتنے ساتھی تھے ان کے اوپر واہی تباہی کچھ باتیں کہہ کر ان کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ ایک دوسرا تصادم ہے جو پاکستان کے وجود کا حصہ بن گیا، یعنی ایک نظریاتی اور دوسرا یہ۔ آپ اگر دیکھیں تو ہر دور میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، یعنی وہ لوگ جو سیاستدان ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اس سارے عرصے کے دوران میں کہ ان کی یہ حیثیت تسلیم کی جائے، ان کا حق ان کو دیا جائے، وہ ملک کا نظام چلائیں، وہ ملک کی خارجہ پالیسی بنائیں، وہ معاملات کو طے کریں، لیکن مقتدر قوتیں اس کو تسلیم نہیں کرتی اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس بندوق بھی ہوتی ہے۔ دوسری جانب نظریاتی کشمکش ہے، یعنی ایک قومی ریاست جس میں سب لوگ برابر ہیں، جس میں کسی ہندو کو مسلمان پر، مسلمان کو ہندو پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ان سب نے مل کر ملک کا نظم چلانا ہے۔ دوسری جانب وہ مذہبی تصورات ہیں، اور وہ مذہبی تصورات بھی ظاہر بات ہے کہ جب زمین پر آئیں گے تو وہ کسی آئیڈیل صورت میں نہیں آتے، بلکہ پس منظر میں جو ایک فقہی روایت موجود ہے اسی میں وجود میں آتے ہیں۔ ان کو سمجھنا، ان کو جدید دور سے ہم آہنگ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ نتیجے کے طور پر یہ دوسری کشمکش بھی ہمارے پورے دستوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا حصہ بن کے رہ گئی ہوئی، یعنی علماء اپنے نکات پیش کرتے ہیں، قرارداد مقاصد منظور ہوتی ہے، وہ آئین کے پریمبل میں شامل ہوتی ہے، وہ آئین کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو دونوں جو کشمکش کے میدان ہیں یہ اصل میں آج تک، اس وقت جب کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اسی طرح باقی ہے۔ میرے نزدیک پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہی ہے، اس کشمکش کو آپ نظریاتی سطح پر اور اقتدار کی ان دونوں قوتوں کے درمیان جو تصادم ہے جب تک حل نہیں کر لیتے جرت مندی کے ساتھ، اس وقت تک پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔
لیکن گاندھی صاحب، اس میں جو دوسرا سوال میرا تھا کہ ایک طرف تو ہم نیوکلیئر پاکستان ہیں اور عملی زندگی میں دیکھیں تو ہم نے ترقی بھی بہت کی ہے، ہمارے یہاں خوشحالی بھی دیکھنے میں آتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی ایک مایوسی ہے، بے چینی ہے، بے یقینی ہے، ہماری انفرادی لائف میں بھی اور اجتماعی لائف میں بھی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس سے نکلنے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی راستہ ہے؟
میرے نزدیک یہی کشمکش ہے، یہی باعث بنی ہوئی ہے ہماری انفرادی زندگی کا، بھی یہی معاملہ ہے۔ دیکھیے، انفرادی زندگی میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے اپنا تعارف کراتے ہیں، مردم شماری کے رجسٹر میں اپنے آپ کو مسلمان لکھواتے ہیں، لیکن اسلام کا علم کبھی معلوم کر لیجئے کتنا ہے، قرآن مجید بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، سمجھ کر پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، اللہ کے دین کو دین کی حیثیت سے کتنے لوگوں نے شعوری طور پر قبول کیا ہے، یعنی والدین کی طرف سے تو میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ کشمکش خود ہماری زندگی میں بھی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مذہب ہے اور مذہب کی کوئی اخلاقیات ہے اور اس کے کوئی تصورات ہیں تو وہ زندگی میں قدم قدم کے اوپر تصادم پیدا کریں گے۔ وہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے مذہب کی تعلیم کیا ہے، آپ کے اخلاقی اصول کیا ہیں اور عام زندگی کے تقاضے کیا ہیں۔ ادھر مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کی اپنی کشش ہوتی ہے، دوسری جانب آپ کا یہ نظریاتی وجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قومیں یکسو ہو جاتی ہیں وہی دنیا میں ترقی کرتی ہیں۔ یعنی یکسوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد اگر غلط راستہ بھی منتخب کر لیا جائے تو اس طرح کے انتشار اور اس طرح کی مایوسی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آدمی ایک راستے پر چلتا ہے، اس کی اصلاح بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو کشمکش ہے، یعنی ایک اوپر کی سطح پر جو خود ریاست کے پورے نظام کو متاثر کر رہی ہے، اور دوسری جانب نیچے فرد فرد کے ہاں، ہم اس کا کوئی حل آج تک تلاش نہیں کر سکے۔ اگر کوئی آدمی اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کرے تو اس کے جو حالات ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں، اس سے آپ پوری طرح واقف ہیں۔ جب تک ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے، مکالمہ نہیں کریں گے، اس حقیقت کو کا مواجہ نہیں کریں گے، اس کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چنانچہ ہر مجلس اسی کشمکش کی داستان ہے، ہر تاریخی واقعہ اسی کشمکش کی داستان ہے، ہمارے اندرونی اور بیرونی تمام معاملات اسی کی داستان۔
جاوید صاحب، لیکن یہ ابھی انہوں نے جو اشارہ کیا جس طرف، کہ اس کے باوجود آپ بھی فرما رہے ہیں کہ یکسو جب تک ہم نہیں ہوں گے، ہم یکسو نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی جتنے مسلم ممالک ہیں ان میں اشارہ جیسے کیا کہ ہم اٹامک پاور بن گئے ہیں، یکسو نہ ہونے کے باوجود ہم بن گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل ہے موجود اور ہم یہ کر سکتے ہیں، یکسو نہ ہونے کے باوجود بھی کیا جا سکتا ہے۔
میرا تو کہنا یہ ہے کہ اس وقت میں جب دنیا کی قوموں کا مطالعہ کرتا ہوں، میں سماجیات کا ایک طالب علم ہوں، یہ بہترین قوم ہے، یہ ملک بھی بہترین ملک ہے۔ آپ اس کے وسائل کا اندازہ کریں، اس کے لینڈسکیپ کو دیکھیں، اس میں جو معدنیات ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں، اس میں جو موسموں کا تنوع ہے اس کو دیکھیں، اس میں جو لوگ بستے ہیں، یعنی دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جن کے اندر 2000 سال 4000 سال سے ایک نسل چلی آ رہی ہے، یہاں بڑے پیمانے پر اختلاط ہوا ہے، اس سے غیر معمولی ذہانتیں وجود میں آئی ہیں۔ تو اپنے پوٹینشیل کے لحاظ سے یہ بہت بڑا ملک ہے، یہ قوم بھی بڑی قوم ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو کوئی آدرش دیا جائے۔ یہ جو آپ نے بات کہی ہے میری بات کی تائید مزید ہے، یعنی اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود بھی یہ بہت کچھ کر لیتا ہے، اور اگر آپ اس کو ایک بار یکسو کر کے کوئی منزل اس کے سامنے رکھ دیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا۔
رامدی صاحب، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کر دی اور سات عالم اسلام کا حوالہ بھی دے دیا کہ نیوکلیئر پاور بننے کے بعد ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ بڑے ہیں، کہ عالمی سطح پہ پاکستان کھٹک رہا ہے اور اب بھی ایک گمبھیر صورتحال پاکستان کے ارد گرد تاری ہے، اور ابھی جو حالیہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان ایک جنگ لڑی ہے، اور بڑی حد تک کہ پاکستان کے اندر ہم اپنی سرزمین کو اس کے صد باب میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ جن کے لیے ہم مرے تھے، جن کے لیے وہ روحے وضو کرتے، کہ انہوں نے ہمارے بارے میں تحفظات اور ہم پر الزامات، لیکن اس نئی صورتحال کے اندر وہ عالم اسلام میں جس کے لیے ہم مرے جاتے ہیں، ہم تڑپتے ہیں، کہ چین اور روس تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے لیکن ہمارا عالم اسلام تو ہمارے ساتھ کھڑا نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟
اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کو کسی کے لیے نہیں مرنا چاہیے، کسی اصول پر مرنا چاہیے، یعنی کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقی پرنسپل ہونا چاہیے جس پر آپ کو اقدام کریں۔ یہ جن سب چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے وہی سیاسی مفادات کا ایک لمبا دور ہے۔ اس میں کون سا معاملہ ہے جس میں پرنسپل پر کوئی سٹینڈ لیا گیا ہے، کسی اصول پر کوئی قاعدہ اختیار کیا گیا ہے؟ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کی پوری خارجہ پالیسی پچھلے 45-40 سال سے وہ کسی اصول پر قائم نہیں ہے۔ آپ ایک جگہ ایک چیز کو بیان کرتے ہیں، دوسری جگہ اس کی سری خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، ایک موقع پر ایک بات کہتے ہیں، دوسرے موقع پر اس کے بالکل برعکس طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو یکسو نہیں ہونے دیتی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مفادات کی اس جنگ میں حقائق واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی قربانیاں بھی رائے گاہ جاتی ہیں، آپ کی جد و جہد بھی رائے گاہ جاتی ہے، اور آپ کے لیے کسی کے ہاں کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ ہم اسی کا شکار ہوئے ہیں۔
قندی صاحب، اس میں میرے دو سوالات آپ سے، سب کے سوال سے آگے، ایک ریاست کی سطح پہ اور ایک کمپلیٹلی دینی سوال۔ پہلا سوال سے میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم نے آئین پاکستان میں، اور میں بطور وکیل بھی سر آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہ ہم نے آئین پاکستان کے اندر جس طرح بھی آپ نے کہا کہ آبجیکٹو ریزولوشن کے تحت، اور اس کے بعد 1980s کے اندر جو امینڈمنٹس کی، اس کے تحت ہم نے اسلامک پروویژنس کو آئین کا حصہ بنا دیا، اور یہ کہہ دیا، ہم نے آئین کے اندر کہہ دیا، اپنے دستور میں کہہ دیا کہ کوئی ایسا قانون یا اقدام نہیں ہوگا جو کہ اسلامک انجنکشنز کے خلاف ہو، اسلامک دستور کے خلاف ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس طرح کی پروویژنس بھی رکھی جس طرح ہمارا آئین کا Article 25 سے کہتا ہے کہ ایکوالٹی ہوگی، تمام لوگ ایکول ہوں گے، لیکن دوسری طرف ہمارے اسلامک قوانین کے اندر عورت کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہوگی، فائنینشیل میٹرز ان کا حصہ جو ہے وراثت کے اندر وہ آدھا ہوگا، جو کہ اکوالٹی کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا بنیادی حقوق ہے اس کے خلاف جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے آئین کے اندر. ایک طرف اکوالٹی کا رائٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, دوسری طرف یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو اسلامک رائٹس ہیں وہ سب سے زیادہ اوپر ہوں گے. اس کو ریاست پاکستان کیسے ایک پیج کے اوپر لائے, یا اکوالٹی نکال دیں یا اسلامک پروویژنز نکال دیں یا ان کو اکٹھے کس طریقے سے پڑھا جائے, یہ صرف میرا پہلا سوال.
دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ اسلامک کہتے ہیں تو اس کا اس وقت کیا مطلب ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک ہے خدا کا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری مرتبہ انسانیت کو ملا. یعنی ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہی دین دیا گیا ہے ہمیشہ, لیکن آخری طور پر یہ دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا, اور ملنے کے بعد دو صورتوں میں بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گیا. ایک قرآن مجید جس کو ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں, اور دوسرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ جس کے ذریعے سے بہت سے قوانین اور احکام ہم کو منتقل ہو گئے ہیں. یہ اصل دین ہے. اس دین میں دو حصے ہیں. ایک کا تعلق ان بنیادی مباحث سے ہے جس کو ہم ایمان و اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن مجید اس کو حکمت کہتا ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جس کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی قانون یا لا کا حصہ. ظاہر ہے کہ میری انفرادی زندگی میں بھی اور ہماری اجتماعی زندگی میں بھی زیادہ تر وہی قانون کا حصہ زیر بحث آتا ہے. وہ جو قانون کا حصہ ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک فقہ استوار ہوئی ہے, یعنی کچھ جیورسٹ ہیں جنہوں نے کام کر کے اپنی تعبیر کے مطابق فقہی احکام کو مدون کیا ہے. وہ آپ کو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اس طرح کی مختلف صورتوں میں ملتے ہیں. جس وقت آپ اسلام کہتے ہیں تو اس سے مراد اصل میں وہی فقہی روایت ہوتی ہے. اس فقہی روایت میں چونکہ وہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے, بعض معاملات میں سنگین غلطیاں ہو چکی, یعنی وہ ایک بڑا قیمتی کام ہے, ہمارا اثاثہ ہے, ہماری تاریخ ہے. ان جلیل القدر ہستیوں کی ہم قدر اور عزت کرتے ہیں لیکن وہ انسان تھے, پیغمبر نہیں تھے. ان کے کام میں بعض سنگین قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں, اور خاص طور پر ان معاملات میں ہوئی ہیں جو ریاست سے متعلق تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ریاست سے آج ہم واقف ہیں نہ یہ ریاست اس وقت موجود تھی, نہ اس کے اخلاقی پس منظر کے ساتھ جو اصول اب قائم ہوئے ہیں وہ اس وقت موجود تھے. تو جو انہوں نے فقہی ڈھانچہ ترتیب دیا وہ بڑی حد تک موجودہ زمانے میں ریلیونٹ ہی نہیں رہا ہوا, بے تعلق ہو چکا ہے. جس وقت ہمارے حکمران یہ کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا ہماری پارلیمنٹ بیٹھتی ہے تو فقہی روایت ہی ان کے سامنے موجود ہوتی ہے, ہمارے علماء اسی کو دین قرار دیتے ہیں. دیکھیے اس کا سب سے پہلا احساس کس شخص نے کیا؟ علامہ اقبال نے کیا. سب سے پہلے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت اب ختم ہونے کو ہے, دنیا ایک نئی کروٹ لینے کو ہے. دونوں جنگیں, دوسری تو خیر ان کے بعد شروع ہوئی, یہ آہستہ آہستہ سوسائٹی کو ایک دوسرے راستے پر ڈال دیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے قومی ریاستیں وجود میں آئیں. ممکن ہے مسلمانوں کا پرانا اقتدار مختلف جگہوں پر بحال ہو جائے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ شریعت کی تعبیر کی جو فقہی روایت ہے کیا ہم آج کی سوسائٹی کے ساتھ اس کی ریلیونس ثابت کر سکیں گے. انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا. چنانچہ آپ دیکھیں ان کے خطبات کا عنوان کیا ہے, ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ایک نوعیت کی ری کنسٹرکشن یا تشکیل جدید کی ضرورت ہے. اس ری کنسٹرکشن اور تشکیل جدید کے بغیر ہم نے مذہب کی فقہی روایت کو جدید دور کے ساتھ ہم آنگ کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے وہ تضادات پیدا ہو گئے ہیں. اور جو پرابلم ہے وہ یہاں ہے.
آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو ہم اسلام کہتے ہیں وہ دراصل وہ فقہی روایات ہیں. یہ تو جاوید صاحب آپ کا بیانیہ ہے نا, جو ہمارے دوسرے جو اسکالر ہیں ان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہی دراصل دینی روایات ہیں, یہی اسلام ہے. اور جہاں تک آپ نے ریفرنس دیا علامہ اقبال صاحب کا کہ انہوں نے اس کو فیل کیا, تو علامہ اقبال صاحب کو کوئی بھی شخص بحیثیت دین کے عالم کے طور پر تو نہیں مانتا ان کو. وہ ایک بہت اچھے انقلابی شاعر ضرور ہیں, لیکن ان کو اسلام یا دین کے عالم کی حیثیت سے آج تک نہیں سمجھا گیا نہ مانا گیا ہے. تو ان کا حوالہ تو یہاں پر بالکل غیر ضروری ہے, ریلیونٹ ہو جائے گا. یہ آپ کا جو بیانیہ ہے کہ یہ فقہی روایات ہیں, دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ نہیں یہی دراصل اسلام ہے, اس کو پھر کیسے واضح کریں گے؟
یہی تو اصل کشمکش ہے کہ جو مذہبی طبقات ہیں وہ اسی پر اصرار کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ صورتحال ایسی نہیں ہے. اگر مذہبی علماء بھی یہی کہہ رہے ہوتے, ہماری فقہی روایت بھی اسی کو محسوس کر رہی ہوتی, تو آج وہ صورت پیدا ہوتی جو ہندوستان میں آپ کے یہاں تین طلاق کے مسئلے میں پیدا ہو گئی. یہ جنہوں نے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ابھی, جس میں آپ عورت کی گواہی اور ایک لا آف ایویڈنس اس کی بنیاد پر بناتے ہیں, وہ اتنا مزے کا خیز ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس کی بعض چیزوں کو میں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں کہ ہم اس طرح کی باتیں بھی کیا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو یا تو جرأت مندی کے ساتھ اپنے علماء کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہوگا کہ وہ اس صورتحال سے نکلے, ادراک کریں اس بات کا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ایک مرتبہ پھر اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں. دیکھیے اللہ کا دین تو ابدی ہے, اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے, وہ اللہ کی ہدایت ہے. لیکن اس کو جب انٹرپریٹ کیا جائے گا, جب اس کی بنیاد پر اطلاقی قوانین بنائے جائیں گے, تو اس میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں, ہو سکتی ہیں. آپ ان غلطیوں کا ادراک نہیں کریں گے تو اصل میں دیکھیے آپ کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. آپ اصل میں خدا کے دین کو انسانی جدوجہد کے ساتھ آمیز کر دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں انسان بہرحال شکست کھا جاتا ہے. دنیا کے اندر بڑے سے بڑے آدمی کی, آج آپ افلاطون کی تحریریں پڑھیں, مثال کے طور پر افلاطون اور سقراط کی تحریریں آپ عورت کے بارے میں پڑھیں, آپ حیران رہ جاتے ہیں. ایسے سوچتے تھے آپ, نیٹشے کو دیکھیں, یعنی آخری دور کا فلسفی ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ موجودہ دور کے جو بعض مسلمہ اصول ہیں ان کے اوپر کس نوعیت کا نقد کر رہا ہے. تو انسان اپنے زمانے سے متاثر ہوتا ہے, اپنے حالات سے متاثر ہوتا ہے, اپنے باطن سے متاثر ہوتا ہے, اپنے ظاہر سے متاثر ہوتا ہے, اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ کا دین ہے جو ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا. تو آپ اگر اصل دین کو چھوڑ کر علماء کا حوالہ دیں گے تو پھر تو مجھے زبان بند کر لینی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں اور اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس علمی روایت کو چیلنج ہونا چاہیے. یہ ریکنسٹرکشن ناگزیر ہے. وہ جو ان خطبات کا عنوان تھا اس کو زمین پر آنا چاہیے, اور میں نے اپنی زندگی میں اسی کی کوشش کی ہے کہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی صحیح کی جائے. دیکھیے یہ پھر کسی ایک انسان کا کام نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, لیکن پہلے آپ یہ ضرورت تو محسوس کریں. اگر آپ جواب میں یہ کہیں گے کہ علماء تو یہ کہتے ہیں, تو علماء جو کہتے ہیں میں اسی پر تنقید کر رہا ہوں.
ٹھیک,
میرا سوال اسی تضاد کو جو انہوں نے بریسٹر صاحب نے پوچھا, وہ ان کا سوال پاکستان اور پاکستانی آئین اور اسلام کے حوالے سے تھا. میرا سوال یہ کہ جو عالمی سطح پر ہم نے معاہدات طے کیے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ معاہدات میں شامل ہیں, اور لیکن ان معاہدات میں کچھ ایسی شکیں ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, اور ہم نے پاکستان میں قرآن و سنت کو سپریم لا کہا ہوا ہے, تو یہ جب تضاد ہوگا تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ سرقہ کی سزا ہے, چوری کی سزا ہے, یا حد قذف ہے, یا باقی جتنی بھی سزائیں ہیں اسلام کی, وہ جو عالمی سطح کے انسانی حقوق کے معاہدات ہیں ان کے خلاف ہیں, لیکن ہم نے معاہدات بھی سائن کیے ہوئے ہیں, تو اس تضاد کو ہم کیسے دور کریں گے؟
یہ بالکل وہی اصول ہوگا جو اصول خود قرآن مجید نے اپنی حرمتوں کے بارے میں بیان کر دیا ہے. یعنی اللہ کا دین ہی اصل چیز ہے, اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے, اللہ کی ہدایت ہی میں خیر و خوبی ہے, وہی عدل ہے, وہی انصاف ہے, اسی کے ذریعے سے دنیا کو خیر و صلاح حاصل ہوتی ہے. یہ تو ہمارے لیے ایمان کا معاملہ ہے, اور ہم اس کے دلائل دے سکتے ہیں, اس کو بتا سکتے ہیں, اس کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن کیا دنیا ہماری بات کو تسلیم کر لے گی؟ ظاہر بات ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو محمد الرسول اللہ پر آج ساری دنیا ایمان لا چکی ہوتی. میں آپ تو بہرحال عام انسان ہیں اور ہماری بات میں نقص ہو سکتا ہے. جب یہ صورتحال تو اختلافات باقی رہیں گے. دوسری دنیا کو غلبہ حاصل ہے یا ہمیں غلبہ حاصل ہے, یہ بھی سیاسی صورتحال ہے, تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. ایک زمانے میں ایک بڑی سلطنت ہماری سلطنت تھی, اس سلطنت کے حدود اقصائے عالم تک پھیلے ہوئے تھے. دنیا کی باقی ریاستیں یا تو باج گزار تھیں یا کسی نہ کسی درجے میں ہم سے مصالحت کرنے کے لیے تیار تھیں. یہ ساری کی ساری صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. اب دنیا کا اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے, وہ کچھ دوسری قوموں کے پاس ہے. جن قوموں کے پاس وہ اقتدار ہے ان کے اپنے کچھ اصول ہیں, اپنی اخلاقیات ہیں, انہوں نے اپنے لیے انسانی حقوق کا ایک چارٹر بنایا ہے, اس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کو اس کے تابع رکھنا چاہتی ہیں. یہ صورتحال حقیقت کے طور پر موجود ہے. آپ کو اپنے دین پر عمل کرنا ہے, جرأت مندی کے ساتھ کرنا ہے, اور پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ ہمارے لیے یہ کوئی کمپرومائز کا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیز آپ کے لیے اضطرار بن جاتی ہے, جیسے کہ حرمتوں کے بارے میں بیان کیا, یہ فرمایا ہے نا کہ یہ چیزیں میں نے ممنوع قرار دے دیتی ہیں, لیکن فمن اضطر غیر باغن ولا عاد, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس بات کو ماننا ہوتا ہے. وہ آپ کی پھر ناگزیر مجبوری ہوتی ہے. اس کو اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح کہ کوئی آدمی کسی خاص صورتحال میں حرام کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے کیا اپنا مقدمہ بھی کبھی پیش کیا؟ کبھی اپنی بات بھی دنیا کے سامنے رکھی ہے؟ کبھی استدلال کے ساتھ یہ بتایا بھی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ خدا کا دین اس وقت بھی یہ حیثیت رکھتا ہے کہ اگر اس کو اس کی اصل منطق, اس کی اصل اقلیت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے, تو ہم اپنی بات کو عالمی سطح پر منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن ہم یہ کام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کے بعد پھر وہی ہے کہ جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں کیجئے. جہاں آپ کے لیے اضطرار کی صورت پیدا ہو جائے, وہاں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے कि फिर मैं माफ करने वाला
हूँ। जी सर, इस पर एक छोटी सी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपने जब ये कहा कि अल्लाह का दीन और उस पर अमल दरामद, और अभी डॉक्टर साहब के एक सवाल के जवाब में जब आप उलमा के रोल की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सियासी हकीकत मजहबी जमातों की सूरत में भी मौजूद है, और उलमा ने जो जिस रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देना था, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो उलमा हैं मुख्तलिफ मुकातब फिक्र के, वो रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं या मुआशरे के अंदर उनकी वजह से तकसीम जो है वो बढ़ रही है?
कुरान मजीद में जो उलमा के तकर्रुम की आयत है सूरह तौबा में, वो देखिए क्या बयान कर रही है। वो आयत यहां से शुरू होती है कि मा कानल मोमिनून लयनफिरु काफा, सारे के सारे मुसलमान आलिम नहीं बन सकते। फलौला नफरा मिन कुल्ले फिरकतिन मिनहुम ताइफा, उनके अंदर से कुछ लोगों को निकलना चाहिए कि वो दीन के आलिम बने, ले यतफक्कहू फिद दीन, वो दीन की सच्ची बसीरत पैदा करें, वले युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, और फिर वो अपनी कौम को खबरदार करें। ये है उलमा का असल काम, आखिरत के बारे में लोगों को खबरदार करना, दीन बताना, दीन की तालीम देना। वो मुअल्लिम है बुनियादी तौर पर। जब वो सियासत की हरीफाना कशाकश में शरीक हो जाएंगे तो अपने इस असल मनसब की जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर सके। हमारे यहाँ बदकिस्मती यही हुई है। देखिए, आलिम भी जब इस जगह से उठता है, वैसे तो हर आदमी को हक हासिल है, वो सारी जिंदगी एक डॉक्टर के तौर पर तालीम पाए, फिर अपना क्लिनिक खोले, उसके बाद जब चाहे बंद करके वो सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दे, मैं उसे रोक तो नहीं सकता, लेकिन वो अपने पेशे के साथ और उसकी हुर्मत के साथ बेइंसाफी करेगा। इसी तरह एक शख्स जब आलिम बनता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा एजाज और सबसे बड़ा शरफ यही है कि वो खुद दीन का नमूना बने, लोगों को दीन बताए, उनकी तरबियत करे, उनकी तालीम का एहतमाम करे। उसके लिए मुस्लिम लीग के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, जमात इस्लामी के लोग हों, फलाँ और फलाँ के लोग हों, वो यकसा हैं, वो सबके लिए मुअल्लिम है। उसका रिश्ता ही ये है कि वो लोगों को तालीम दे। अगर वो ये नहीं देगा, अपने आप को भी नुकसान पहुँचाएगा, दीन को भी नुकसान पहुँचाएगा। जब आप मजहबी सियासी जमातें बना लेते हैं, इससे और खराबी पैदा होती है, क्योंकि कोई मजहबी सियासी जमात किसी खास फिक्र के बगैर नहीं बन सकती। वो देवबंदियों की होगी, वो बरेलवियों की होगी, या वो किसी खास मुफक्किर के फिक्री असासात पर बनेगी। जैसे ही ये होगा तो उससे तकसीम पैदा हो जाएगी। जो तकसीम मजहबी फिक्र की बुनियाद पर होती है, वो सियासत को खलफशार में मुबतला कर देती है। तो मेरे नज़दीक ये दोनों काम हमारे यहाँ गलत हुए हैं। उलमा का काम यह था कि वो अपना किरदार सोसाइटी में अदा करें। उनका किरदार हकीकत में इसके सिवा कुछ नहीं था कि वो सच्चे मुअल्लिम बनकर पूरी कौम की तालीम और तरबियत का अहतमाम करें। इससे उनको भी नुकसान पहुंचा है, इससे हम सबको नुकसान पहुंचा।
सर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर,
कि मौरूजी हालात ये हैं हमारे मुल्क के सियासी जमातें भी मौजूद हैं। रियलिटी ये है कि हमारा जो 99% जो हमारा अवाम है, वो खुद दीन के अंदर तहकीक नहीं कर रहे या नहीं हो रही किसी वजह से, उनकी तालीम ना होने की वजह से या कि और मुख्तलिफ हालात की वजह से। अब उनकी बाग दौड़ जो है वो तकरीबन उसी आलम के हाथ में है जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, और वो आलम किसी न किसी हैसियत से हवाले से वो किसी मजहबी जमात के साथ भी मुतालक है और उसकी एक सियासी नजरिया भी है। अब इन हालात को अगर आपने ठीक करना हो आज की इस पाकिस्तान में, तो आपके ख्याल में हुकूमत का या रियासत का क्या असर, क्या रोल हो सकता है
उसमें? इसको सही करने के लिए रियासत को क्या रोल प्ले करना चाहिए और किन स्टेप्स में करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हों जिसके जरिए से इस चीज़ से निपटा जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है?
सूरत हाल जब भी इस नौयत की किसी जगह होती है, रियासत के पास करने का एक ही काम है, और वो ये है कि वो तालीम के निज़ाम पर तवज्जो दे। देखिए, जो कुछ भी अल्लाह ताला आपको देता है तो वो तो आप अपने माँ बाप के यहाँ से लेके आ जाते हैं, गिर्दोपेश का माहौल आपको दे देता है, फिक्र है, ख्याल है, वो आपको वदियत कर दिया जाता है। आपके यहाँ अगर कोई तब्दीली आ सकती है तो वो सिर्फ तालीम और तरबियत से आ सकती है। आप गौर करके देखें कि क्या हमारी रियासत ने हमारे तालीमी निज़ाम पर कभी तवज्जो दी, कभी ये हकीकी मानी में ज़ेर बहस आया? इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि आपकी सारी तालीम 4-5 हिस्सों में तकसीम है। ये अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम के इदारे हैं, ये उर्दू ज़रिया तालीम के इदारे हैं, ये मजहबी तालीम के इदारे हैं, जबकि इंसान के बुनियादी हक की हैसियत इस चीज़ को हासिल है कि उसे 12 साल की जो तालीम है, हर बच्चे का हक है, वो उसको ब्रॉड बेस मिलनी चाहिए, एक तरीके से मिलनी चाहिए। कौमी सतह पर भी वहदत पैदा करने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं है, हमने ये किया ही नहीं है। مذہبی تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سرے سے ہماری پرائیورٹیز میں شامل نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے ڈاکٹر ہونے چاہیے, انجینئر ہونے چاہیے, سائنسدان ہونے چاہیے, اس طرح اعلیٰ درجے کے مذہبی علماء بھی تو ہونے چاہیے. علماء کی جو جماعتیں اور جو گروہ موجود ہیں وہی اپنے مدرسے بنا کے وہ علماء پیدا کر رہے ہیں. آپ کی یونیورسٹیاں اور آپ کے کالج کیا انہوں نے وہ بیس فراہم کیا ہے. تو تعلیم کا معاملہ ہمارے ہاں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں نے یہ بات کہنا شروع کی کہ پہلے 12 سال کی تعلیم کے لیے یکساں نظام تعلیم ضروری ہے, بہت سے لوگ خلوت میں بیٹھ کر اس کو مان لیتے ہیں, لیکن سیاسی رہنما ہوں, دانشور ہوں, جب میدان میں جا کے بات کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ یہ ہمت نہیں رکھتے, بات ختم ہو جاتی. تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے قومیں بنائی جا سکتی ہیں, ان کی تعمیر کی جا سکتی ہے, افکار میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اور تعلیم کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ وہ صرف فارمل نہیں ہوتی, وہ انفارمل بھی ہوتی ہے. آپ قوم کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ دونوں ذرائع آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے نہ تعلیم کے انفارمل ذرائع کو, غیر رسمی ذرائع کو اس کے لیے استعمال کیا, نہ اپنی تعلیم پر کبھی کوئی توجہ دی ہے. تو ریاست لوگوں کے اوپر کوئی فکر تحکم کے ساتھ مسلط نہیں کر سکتی, اسے ذہن سازی کے اس کام کے لیے وہ بساط بچھانی ہے جو صرف تعلیمی اداروں میں اور تعلیمی نظام میں بچھائی جا سکتی.
آپ نے بات کی تعلیم اور تربیت کی, اور یہ دونوں بڑے انتہائی ضروری پہلو ہیں. اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی جو موجودہ ان کی اس قرآس پر جو زندگی تھی, جس کو ہم زندگی کہتے ہیں اس شکل میں, انسانی
سیرت,
شکل
سیرت
میں,
ان کی
وہ 63 ایئرز تھی. اس 63 ایئرز میں اگر ان کی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ ان کو پہلے دن حضرت عیسیٰ کی طرح ماں کی گود میں ایک نبی یا رسول بنا دیتے. انہوں نے 40 سال, ان کی زندگی کا 2/3 حصہ عام لوگوں کی معاشرت کے اندر ان کو رہنے کا اور لوگوں کو ان کو دیکھنے کا موقع دیا. اور انہوں نے جس کو میں تربیت کہتا ہوں کہ انہوں نے معاشرے کے اندر لوگوں کو اپنی مثال سے تربیت کی, امین ہونا, صادق ہونا, اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہاں, خاوند کا رول, بیٹے کا رول, باپ کا رول. اور جو دین جس طرح سے ہمارے پاس آیا ہے, 40 سال کی ان کی جب عمر ہوئی یا نبوت ہوئی تو اس سے 63 سال کی عمر, تو وہ 1/3 ہے ان کی لائف کا وہ حصہ جس میں علم آیا. سو علم اور تربیت جو ہیں ان کا تناسب جو ہے وہ تربیت کی طرف زیادہ جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں پھر وہی بات ہے کہ کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں معاشرے کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, جو آج کے حالات میں لوگوں کو انسان بہتر بننے کی تربیت کسی طریقے سے دے سکیں. کیا وہ فارمل ایجوکیشن ہے آپ کا خیال میں یا انفارمل ایجوکیشن ہے, گھر کے اندر, محلے کے اندر, مسجد کے اندر, دائیں بائیں اور مختلف جگہوں پر؟
دونوں جگہ ضرورت ہے. دیکھیے, انفارمل ایجوکیشن بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہ اس وقت جو آپ کے ہاں میڈیا کے ذرائع پیدا ہو گئے, سوشل میڈیا جس طریقے سے گھر گھر پہنچ گیا ہے, ان تمام ذرائع کو آپ استعمال کریں. ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یعنی انفارمل ایجوکیشن بعض اوقات فارمل ایجوکیشن سے زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے. تو رسمی غیر رسمی تعلیم دونوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, وہ کیسے دی جائے, اس میں تربیت کا عنصر کیسے شامل کیا جائے, اساتذہ کے انتخاب میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے, استاد کے منصب کو کیا تکریم دی جائے, کیا اس کو اس جگہ نہ پہنچایا جائے کہ جہاں لوگ آئیڈیلائز کریں کہ میں ایک استاد بنوں گا. سوسائٹی اگر استاد کو اس جگہ نہیں رکھے گی تو اعلیٰ درجے کے لوگ اس پیشے کی طرف نہیں آئیں گے. جب اعلیٰ درجے کے لوگ آئیں گے تو وہ اپنے ساتھ اپنی سیرت لے کے آئیں گے, اپنا کردار لے کے آئیں گے, اچھے آدرش لے کے آئیں گے, وہ قوم کو کوئی نسب و نین دیں گے, وہ اس کے بچوں پر محنت کریں گے, وہ مادی مفادات سے اوپر اٹھ کر ایک معلم کا کردار ادا کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا کہا, آپ کیا کرنے آئے تھے؟ ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ عالم کا کام یہ کہ وہ معلم ہو, تو آپ نے اپنے بارے میں فرمایا بوش تو معلم ہے, مجھے خدا نے معلم بنا کے بھیجا ہے. تو تعلیم دینے والے کی حیثیت سے استاد کو بھی اس اعلیٰ درجے تک ہمیں پہنچانا چاہیے جہاں وہ اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کر سکے. علماء انفارمل ایجوکیشن کا کام کرتے ہیں, یعنی وہ مساجد میں تعلیم دیتے ہیں, لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں. توجہ دینی چاہیے اس پر کہ وہ کس طرح سے بنے, کیا اسی طرح سے جیسے کہ اب بن رہے ہیں, یعنی مختلف فرقوں کے, مختلف گروہوں کے مدارس ہوں, ان کے اندر ایک خاص نوعیت کا علم ان کو دیا جائے جس میں نہ آج کے زمانے کی ریلیونس ہو, نہ قدیم کی ریلیونس ہو, ان کے اندر نہ کوئی اجتہادی صلاحیت پیدا کی جائے, نہ ان کے اندر تحقیق کا ذوق پیدا کیا جائے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ سب کچھ آپ کریں گے تو یک بیک یہ میری آپ کی خواہش کیسے پیدا ہو, پوری ہو جائے گی کہ پوری کی پوری قوم اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے. آپ پورے تعلیمی نظام کا، میں دونوں کی ذکر کر رہا ہوں، رسمی غیر رسمی، فارمل انفارمل، جائزہ لے کے دیکھیں. ہماری توجہات کا مرکز ہی نہیں ہے سرے سے، کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. اس ملک میں دہشت گردی کا عفریت پیدا ہوا. میں جس زمانے سے یہ عفریت پیدا ہوا ہے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب ایک آدمی بم باندھ کے آ جائے گا یا جب اس طرح کے گروہ منظم ہو جائیں گے تو آپ کو انتظامی سطح پر اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب ایک آدمی میدان میں آ گیا ہے اور لوگوں کو مارنے کے لیے آ گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کچھ کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ سب کچھ جہاں سے پیدا ہو رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک نیریٹو ہے، وہ ایک بیانیہ ہے. تو کیا آپ نے کبھی سوچا اس بات کے اوپر کہ آپ کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے، جوابی بیانیہ کیا ہے؟ کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بجائے خود ایک بہت بڑی ایجوکیشن ہوتی. اس وقت عالمی سطح پر ایک بیانیہ یا ایک نیریٹو ہے جو لوگوں کو مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک، خاص طور پر آپ کی نوجوان نسلوں کو متوجہ کر رہا ہے. خلافت کے مخصوص تصورات، قومی ریاست کی نفی، تکفیر کے بعد نقطہ ہے نظر، ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، اس کے اندر فقہی نوعیت کے کیا معاملات ہوں گے، اس کی بنیاد کے اوپر تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں کوئی کاؤنٹر نیریٹو بھی اس امت مسلمہ کا ہے کوئی بات کرنے کی؟
ہم کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ ایکسٹریمزم کو، آپ جو اتنا ہمارا معاشرے کے اندر سب کچھ ہے، اس کو نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ نہیں کریں گے. لیکن کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا اٹ سیلف جو ہے وہ، اس کے اندر کانٹراڈکشنز ہیں اور اس کے اندر ایک لڑائی اور اس کی تناؤ کی شکل ہے. بیکاز وہی بات، لوگ جو ہیں ان کے مذہبی خیالات جو ہیں وہ ریاست کے اندر بھی ہیں، معاشرت کے اندر بھی ہیں. وہ جو سٹیج جہاں سے وہ کاؤنٹر نیریٹو، اس کو نیریٹو مل رہا ہے مذہبی، وچ از مسجد یا علماء کی شکل میں، ان کے اندر اتنے زیادہ تضاد ہیں کہ وہ کاؤنٹر نیریٹو کہاں سے بلڈ ہوگا. ریاست اس کے لیے کوشش کرتی ہے. ابھی بھی پچھلے دنوں میں یہ ہمارا ایک ادارہ ہے نیکٹا کے نام سے، اس کے اندر یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن سم ہاؤ وہ نیریٹو بلڈ نہیں ہو پا رہا. اور اس کے اوپر اپنے اتنے زیادہ اس کے اندر مسائل ہیں کہ یہ ایشو ایک بن رہا ہے. اور وہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کا جو عمل ہے وہ متنازع بنتا جا رہا ہے.
آپ کی قوم میں، آپ کے ملک میں جو افکار و خیالات بھی موجود ہوں، ان کے انالیسز، ان کے تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ وہ تجزیہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ نتائج تک پہنچتے ہیں. میں نکٹا میں بھی جا چکا ہوں، میں آپ کی ریاست کے ذمہ دار لوگوں سے بھی بات کر چکا ہوں. میں نے 2015 میں وہ آرٹیکل لکھا تھا جو جنگ میں اور اس زمانے کے بعض دوسرے اخبارات میں شائع ہوا تھا،
کاؤنٹر نیریٹو،
اسی عنوان سے تھا، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو. مقصد کیا تھا؟ میں نے وہ 10 نکات متعین کر دیے تھے اس میں جو اس وقت پوری عالمی سطح پر کشمکش کا باعث بنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر مجھے یہ بتا دیجئے، یعنی میری بات 100% غلط ہو سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی سنجیدہ کوشش، آپ حکومت کو چھوڑ دیں، دانشوروں کی سطح پر بھی ہوئی، کیا کسی مجلس میں بیٹھ کے لوگوں نے سمجھنا چاہا؟ ان کے درمیان میں ایک ایسا شخص موجود تھا کہ جو قدیم سے بھی پوری طرح واقف تھا اور اپنی بات ان کو بتا بھی سکتا تھا. وہ اتفاق کرتے یا اختلاف کرتے، لیکن کم سے کم اس کو یہ اہمیت تو دیتے کہ ہمیں اس مسئلے کو دیکھنا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یوں نہیں ہے، ہمارا حال بالکل وہی ہے کہ ہم کسی نازک مسئلے کے بارے میں ایک خاص جگہ پر کھڑے ہو کر عافیت کا مقام تلاش کر لیتے ہیں. یہ عافیت کی دنیا نہیں ہے. اس میں آپ کو جس طریقے سے باقی معاملات میں میدان میں اترنا پڑتا ہے، آپ میدان میں اترے نا، کبھی ضرب عضب کے نام پر، کبھی رد فساد کے نام پر اترے میدان میں، تو سوال یہ ہے کہ لوگوں کو مارنا یہ تو کافی مشکل کام ہے، لیکن فکری سطح پر چیزوں کی تنقید کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا یہ اس سے آسان کام ہے. اس کے لیے بھی وہ 10 گھنٹے آپ نے وقف کیے، اس پر بھی آپ کی ریاست کے ذمہ دار لوگ بیٹھے، اس پر بھی دانشوروں نے اور صحافیوں نے اور وکلاء نے اور دوسرے لوگوں نے کوئی گفتگو کی. مجھے کوئی ایک مجلس بتا دیجئے جس میں متعین نکات کے اوپر تبادلہ خیال ہوا.
ابھی تعلیم و تربیت کی بات بھی ہوئی، کردار سازی کے عمل کی بھی، اور بڑے سارے سینسٹیو معاملات ہیں جن پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. آپ نے ابھی جب ذکر کیا میڈیا اور سوشل میڈیا کا، کہ میڈیا کا ایک جمہوری معاشرے کے اندر ایک بڑا مؤثر رول ہوتا ہے، کہ قیام پاکستان سے پہلے، قیام پاکستان کی تحریک کے حوالے سے میڈیا نے ایک بڑا مؤثر رول ادا کیا. آج کے میڈیا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج معاشرے کے اندر انتشار ہے، خلفشار ہے؟ جب آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا تو یقیناً آپ نے سارا اس پہ آپ کی گہری نظر ہوگی، کہ میڈیا کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور میڈیا کے رول کو بہتر بنانے کے لیے رول کون ادا کر سکتا ہے؟ جی
खुद मीडिया?
देखिए, मीडिया के दो हिस्से आप कर लीजिए, वो इस वक्त हो ही गए हैं। एक वो मीडिया है जो किसी हद तक कायदे जाब्ते में चलता है, यानी वो अखबारात भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है। एक मीडिया वो है जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं, वो कोई जाब्ते कायदे या कोई कानून तय करके नहीं चलता, उसमें सोसाइटी अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है। तो सोसाइटी जब अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगी तो उसके कुछ और नतायज होंगे, और जब इस तरीके से आप बाकायदा इदारे बनाकर इब्लाग का कोई निज़ाम कायम करेंगे तो उसके कुछ अपने मामला होंगे। इन दोनों में जो असल चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि कौमी सतह पर हमारे यहाँ डायलाग हो कि माशरे के साथ मामला करने या कोई पैगाम पहुँचाने या इख्तलाफ करने की भी कोई अखलाकियात है या नहीं है। देखिए, मुझे हक हासिल है कि मैं एक राय रखूँ, आपको हक हासिल है कि आप एक राय रखें, मुझे हक हासिल है कि मैं उसका इजहार करूँ, आपको भी हक हासिल है। लेकिन इसके लिए
इसमें देखिए, आपने भी जब बात की नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम की भी बात हुई, चीज़ें तो तय हो जाती हैं, बैठ के सर भी जोड़े जाते हैं, कौमी डायलॉग भी हो जाता है, क्या रियासत और रियासती इदारे उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? मसला तो यहाँ पर पैदा होता है।
देखिए, मौजूदा जमाने की रियासतों के लिए अब इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं रहा, ये असल में दौरे करीम की रियासतें नहीं है। इसमें हमें किरदार अदा करना चाहिए लोगों को एक जगह लाने का, और ये फाल किरदार होना चाहिए। आप लोगों को जब बिठाते हैं, उनके सामने कुछ हकायक रखते हैं, तो हर जगह अखलाकियात वजूद में आ जाती हैं। मैं इसकी मिसाल आलमी सतह पर देता हूँ। आलमी सतह पर कौमें लड़ती थी, जंग अजीम पहली हो गई, दूसरी जंग अजीम हो गई, बहुत बड़े पैमाने पर आलमी सतह का खलफशार पैदा हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, आखिर दुनिया अकवाए मुत्तहदा के चार्टर तक पहुंची। बिल्कुल यही अमल कौमी सतह पर भी होना चाहिए, और ये मीडिया में भी होना चाहिए, ये सोशल मीडिया में भी होना चाहिए। इसमें आप लोगों को पाबंद तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को गाइड कर सकते हैं, और ये रहनुमाई आहिस्ता आहिस्ता मौसर होनी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ये तहजीबी दबाव की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यानी एक होता है कानून का दबाव, एक है तहजीबी दबाव। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ कि जिसमें जिस तरह के कवानीन हमारे यहाँ हैं वो मौजूद ही नहीं, यानी इस्लामी लिहाज से भी मौजूद नहीं। जो हमारे यहाँ आईन में शिकन डाली गई है वो भी वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मजहबी फिक्र, मजहबी अखलाकियात पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। क्यों? वजह क्या है?
इसलिए वो तहजीब
बन चुकी
है,
वो तहजीब बन चुकी है। तो तहजीबी रवायत बना देना किसी चीज़ को, सोसाइटी को कंट्रोल करने का फितरी तरीका ये है। डंडे से आप सोसाइटी को एक रास्ते पर नहीं ला सकते, कानून भी अपना किरदार अदा करता है लेकिन बहुत महदूद सतह पर।
लेकिन हमदी साहब, आपने बातें तो दुरुस्त की हैं, लेकिन आपने मिसाल एक ऐसी दे दी जिस पर मेरी तो बड़ी शदीद रिजर्वेशन है कि आपने यूएनओ की मिसाल दे दी। क्या ये यूएनओ ने अगर दुनिया की अकवाम को बिठाया है तो मसले का सलूशन तो कोई नहीं दिया, उसकी रेजोल्यूशन
पांच लोगों को
वो तो लॉन्डी बना हुआ है इस वक्त अमरीका की, जो अमरीका चाहता है, जिन रेजोल्यूशन पे अमरीका चाहता है उन पर मुलरामद हो जाता है, जिन पे नहीं जाता, और आज वो दुनिया की सुपर पावर है। आप दहशतगर्दी का उठा के देख ले, सारे डांडे उसकी पॉलिसी के साथ मिलते हैं। हम समझते हैं कि जी वो इस्लामी दहशतगर्दी कहता है, हम उसे अमरीकी दहशतगर्दी।
इक्वालिटी नहीं है, वीटो पावर है वहां पर, चंद लोगों के हाथ
पास है,
चंद लोगों के हाथ में वीटो पावर।
बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए, मैंने जो मिसाल दी वो जुज्वी दी है, वो कुल्ली नहीं है। मैंने ये मिसाल दी थी कि दुनिया एक ह्यूमन राइट्स के चार्टर में इत्तेफाक तक पहुंच गई। उस इत्तेफाक का आज आलम यह है कि दुनिया भर के ममालिक के दसातीर में यह माना जाता है कि इनके खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। यहां तक नौबत पहुंच गई कि अदालतें अगर कोई कानून उस तरह का बना दिया जाए तो उसे कलदम करार दे देती है, यानी उसको ऐसी कबूलियत हासिल हो गई। मैं गलत और सही की बात नहीं कर रहा। दूसरी जानिब उसके अंदर भी एक खराबी की सूरत मुजमर है, वो ये है कि पहले दिन से वो असल में पांच बड़ी ताकतों के वीटो के साथ वजूद में आया है। जब पांच बड़ी ताकतों के वीटो के साथ वजूद में आएगा तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि किसी अखलाकी उसूल का पाबंद नहीं रहेगा। जब कोई इदारा किसी अखलाकी उसूल का पाबंद नहीं है बल्कि ताकत की जुबान में वो आखिरी फैसला करता, आखिरी फैसला तो वीटो से होता है ना सलामती कौंसिल में, जब ताकत की जुबान से आखिरी फैसला किया जाएगा तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि उससे कोई बड़ा खैर वजूद में आ सके। तो उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए थी कि लोगों को इस पर आमादा किया जाए कि एक कदम और आगे बढ़िए, और जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि सारे इंसान बराबर हैं, जब मुसावात का उसूल कायम कर लिया तो कौमों को भी बराबरी की सतह पर शरीक होने दीजिए। और अगर आपने ये उसूल तस्लीम कर लिया है कि अक्सरियत की राय फैसला कुल अफराद में होती है और वहाँ ये तफरीक आप गवारा नहीं करते कि कोई आलिम है कोई फाजिल है, तो यहाँ भी आज राह करम इस तफरीक को ख़त्म कर दीजिए और कौमों की बरादरी में 250 अकवाम बैठ कर फैसला कर लें कि क्या करना है क्या नहीं। वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और मैं कहता हूँ वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या हमने इसके लिए कोई काम भी किया है? आप अंदाज़ा कीजिए कि बर्ट्रेंड रसल आखिरी ज़माने में तहरीक चला रहे थे, कि एक आलमी हुकूमत की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। सवाल पैदा होता है आलमी हुकूमत किस उसूल पर होगी, जाहिर है मुसलमा अखलाकी उसूलों पर कायम होगी। तो मुसलमा अखलाकी उसूलों में तो आपने बुनियादी में उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। तो अक़वामे मुत्तहिदा के इस तज़ाद के साथ वही कुछ वजूद में आना था जो इस वक्त वजूद में आ रहा है। इसके बावजूद बहुत सी खिदमात भी उन्होंने अंजाम दी हैं और वो आलमी सतह पर अंजाम दी हैं, सेहत में अंजाम दी हैं, दुनिया के वर्षे को महफूज करने में अंजाम दी हैं, बाज़ मौक़ों पर बाज़ खलफशार को रोकने में भी अंजाम दी हैं, वो उसके मुस्बत पहलू है। लेकिन ये किरदार अदा करना कि वो आलमी सतह पर एक अखलाकी हुकूमत कायम कर दे, ये उसी वक्त मुमकिन है जब बीटों का हक खत्म हो जाए।
नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं अपने तमाम शुरका का ममनून हूँ कि आपने वक्त निकाला। ये जो प्रोग्राम था इसमें हमने मुतफर्रिक सवालात आपके सामने रखे और उम्मीद है आपको ये सवालात का ये जो प्रोग्राम था, ये नशिस्त थी, पसंद आई होगी। लेकिन हो सकता है कि आपके जहनों में मजीद कुछ सवालात आए हों इस डिस्कशन को सुनने के बाद। ये जो ईमेल एड्रेस है ih@duniatv.tv, इस पर आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। आपके उन सवालात को अगले किसी प्रोग्राम में हम जरूर टेकअप करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए जुबैर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह।